أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. اس سورت کا نام سورہ قیامہ ہے. مکہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. قیام کے لفظی معنی ہوتے ہیں کھڑے رہنا. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے جمع فرمائیں گے, اس قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں تعبیر کیا وہاں کھڑے رہنے کا تذکرہ ہے. سورہ مطففین میں ارشاد ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے. سورہ نبا کے اندر ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, جس دن کے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام سب کھڑے ہوں گے. سورہ زمر میں ارشاد ہے فإذا نفخ فی الصور فإذا هم قیام ینظرون. سورہ صافات میں ہے کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا, یہ دوسرا سور ہوگا جو کھڑے رہنے کے لیے, یعنی قیامت قائم ہونے کے لیے, تو تمام لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا یہ جو موقع ہے یہ کھڑے رہنے کا دن ہے, اس وجہ سے اس کو یوم قیامت کہا جاتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے شروع میں قسم کھا کر قیامت کا ذکر فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ, قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی. قسم کھانا آدمی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے, تائید کے لیے, اسٹرانگ بنانے کے لیے قسم کھاتا ہے. تو انسانوں کو تو اس بات کا حکم دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائی جائے. جو لوگ ماں کی قسم کھاتے ہیں, باپ کی قسم کھاتے ہیں, یہ سب غلط ہے. قسم جو ہے وہ صرف اللہ کے نام کی قسم ہے, وہ بھی کوئی اہم امور میں, کوئی اہم کام ہو, امپورٹنٹ کام ہو, بڑا کام ہو, تب. چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسمیں کھانا یہ خود انسان کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ جھوٹا ہے, یعنی اس کو خود اپنے جھوٹا ہونے کا احساس ہے, اس لیے وہ ہر بات پر قسم کھا رہا ہے. اور پھر اللہ کے اس عظیم نام کو چھوٹی چھوٹی معمولی معمولی باتوں میں نہ قسمیں کھائی جائے, بلکہ کسی اہم کام میں ضرورت کے موقع پر قسم کھائی جائے. اور اللہ کے علاوہ دوسری قسموں کو قسم نہیں مانا گیا. لیکن فقہا نے چونکہ عرف میں قرآن کی قسم کا رواج چل پڑا ہے کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں, تو اس کو بھی قسم منعقد مانا ہے کہ قسم یہ بھی صحیح ہو جائے گی. لیکن صحیح قسم اللہ کے نام کی قسم کھانا ہے. اللہ تعالیٰ دوسری چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں, جیسے قرآن مجید میں والعصر زمانے کی قسم, والفجر, واللیل, والشمس, والقمر, ان چیزوں کی قسم کھا کر یہ انسانوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں بہت اہم ہیں, یہ چیزیں تمہارے نفع کی چیز ہے یا بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ قیامت کا دن بہت اہم دن ہے, بہت بڑا اور بھاری دن ہے, اس وجہ سے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. دلائل کے اندر ایک دلیل منطقی ہوتی ہے, ایک دلیل عقلی ہوتی ہے, لیکن یہاں پر قیامت قائم ہونے کی کوئی دلیل منطقی بھی نہیں, کوئی دلیل عقلی بھی نہیں. تیسری قسم کی دلیل دلیل خطابی ہے. مطلب کہنے والے کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ جب کوئی بات یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے تو بہت عظیم بات ہے، اور اگر قسم کھا کر کہہ رہا ہے تو وہ بات بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ جیسے تو ایک عام آدمی کوئی بات کہتا ہے، ایک ملک کا پرائم منسٹر، وزیر، صدر کوئی بات کہتا ہے، اور وہ اگر قسم کھا کر کوئی بات کہہ دے تو وہ بات کی کیسی تائید ہوگی اور وہ بات کتنی مضبوط سمجھی جائے گی۔ اللہ تعالی اپنی ذات، اللہ کی ذات عظیم، اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، وہ جب قسم کھا کر کوئی مضمون کو ارشاد فرمائیں تو اس کا مطلب وہ بات کتنی یقینی ہوگی، کتنی پکی ہوگی کہ اس کا ہونا بالکل واقعی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں میں نفس اللوامہ کی۔ لوامہ کے معنی ہوتے ہیں ملامت کرنے والا۔ تین قسم کے نفس ارشاد فرمائے ہیں قرآن مجید میں۔ سورہ یوسف میں فرمایا ان النفس الامارۃ بالسوء، بے شک نفس یہ برائی کا حکم دینے والا ہے۔ جنرلی عام طور پر انسانوں کا جو نفس ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے، اور وہ برائی کا حکم کیسے دیتا ہے؟ کسی بھی گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے وہ نفس تاکید کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ لیکن ایمان والا اپنی عبادتوں، ریاضتوں، محنتوں سے اس نفس کی حالت کو تھوڑا بدل دیتا ہے۔ وہ کیا کر دیتا ہے؟ دوسری حالت بدل کر وہ نفس لوامہ پر لے آتا ہے کہ جب کوئی گناہ کر لیتا ہے انسان تو دل ملامت کرتا ہے، تو نے غلط کیا یہ کام، یہ جو کچوکے لگا رہا ہے، یہ جو ٹھوکے لگا رہا ہے دل، یہ نفس لوامہ ہے۔ کوئی بھی گناہ کر لیتا ہے دل فوراً ملامت کرتا ہے، یہ از رانگ، یہ جو تو نے کیا ہے غلط ہے۔ کوئی نے دیکھا یا نہ دیکھا لیکن وہ اپنے آپ کو جان رہا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، اور نفس اس پر اس کو ٹھونکے لگا رہا ہے۔ اگر کوئی عبادت کا کام تھا وہ چھوٹ گیا تب بھی دل کسو کے لگاتا ہے، کچو کے، دیکھ یہ تُنہیں غلط، تُنہیں عبادت چھوڑ دی، یہ نقصان ہوا، یہ نماز کا وقت چھوڑ دیا، یہ نماز کا وقت قضا کر دیا۔ یہ نفس لوامہ ہے، ملامت کرتا ہے، گناہ کے کرنے پر بھی ملامت، نیکی کے چھوڑنے پر بھی ملامت۔ یہی نفس جب آگے بڑھتا ہے اور زیادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پھر وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، گناہ کے کاموں سے دور بھاگتا ہے، وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اسی کو وہ حدیث کو آپ فٹ کر دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشیطان یجری، شیطان ہر انسان کے دل میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا آپ کے بدن میں بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، ولیکن اسلم، لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے میرا، یعنی وہ شیطان تابعدار ہو گیا ہے میرے۔ تو یہ نفس مطمئنہ ہے کہ عبادتوں، محنتوں، ریاضتوں سے پھر وہ نفس برائی کا حکم نہیں کرتا بلکہ نیکیوں کا حکم کرنے لگ جاتا ہے۔ جب یہ تین درجات اس نفس کو حاصل ہو جاتے ہیں تو آخری درجہ ہے نفس راضیتم، راضیتم مرضیہ، اللہ سے راضی اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو گویا پانچ قسمیں ہو گئی نفس کی۔ پہلی قسم نفس امارہ بالسوء، دوسری قسم لوامہ ملامت کرنے والا، تیسری قسم مطمئنہ، چوتھی راضیہ، اور پانچویں مرضیہ۔ نفس ہے کیا؟ قرآن مجید میں انسان کے جو الفاظ استعمال کیے گئے، کہیں کہیں نفس کو ذات انسانی کے لیے، ہیومن بینگ کے لیے استعمال کیا گیا، ونفس وما سواہا، اقرا بنفسک، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اقرا کتابک، تو اپنے نام اعمال کو پڑھ لے، تیرا دل کافی ہے۔ کہیں نفس سے اوپر ایک درجہ ہے قلب کا، اور اس سے ہائی جو درجہ ہے وہ روح کا ہے۔ نفس جو ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے دوسرے جانور ہوتے ہیں، کھانے پینے کا تقاضا ہے اس کو، خواہشات ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی، وہ جس میں انسانی سمجھ لیں نفس کو۔ اور قلب جو ہے، یہ دل جسے ہم کہتے ہیں، یہ درمیانی درجے میں ہے، اور روح جو ہے یہ اعلیٰ درجے میں ہے۔ روح اگر قلب جو ہے وہ نفس انسانی کی طرف مائل رہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ گناہ میں اس کو مزہ آتی ہے، اور قلب کے معنی یہ الٹنا پلٹنا، اس کا مطلب قلب کبھی انسانیت کی طرف زیادہ میل کھائے گا، جانوروں کے کام کرے گا، حیوانیت کے گناہوں کے کام کرے گا، کبھی روحانیت کی طرف میل کھائے گا، اوپر کی طرف، ہائی پوزیشن کی طرف. تو دونوں طرف قلب پلٹتا رہتا ہے، الٹتا پلٹتا رہتا ہے، کبھی نفس کی طرف، کبھی روح کی طرف. یہ تین لطائف تو قرآن مجید میں مذکور ہیں، ایک ہے نفس، دوسرا قلب، اور تیسرا روح. قرآن مجید میں اس نفس لوامہ کی قسم کھائی گئی کہ قسم کھاتا ہوں میں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے. ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ مشرکوں کو ایک بڑا سوال یہی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں، مر گیا، اس کو ہم نے دفن کر دیا، اس کی ہڈیاں ہو گئی، اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئی، ایک عرصے کے بعد وہ مٹی میں ایسے مل گیا کہ پتہ بھی نہیں چلتا. کیا انسانوں کو اس بات کا اندیشہ ہے، خوف، انسان یہ بات خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہیں، ضرور ہم جمع کریں گے. قادرین، ہم قادر ہیں اس بات پر کہ اس کے پورے پورے کو برابر کر دیں. انسان کی انگلی کا ایک سرا جس کو پوروا کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اتنا حصہ بھی ایگزیکٹلی ایسا ہی بنے گا جیسے مرنے سے پہلے تھا، یعنی ہر چیز اس کی برابر بنے گی جب دوبارہ اٹھایا جائے گا. انسانوں کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چہرہ ایک ایسی چیز رکھی ہے جو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسانوں کا ملتا نہیں ہے. بہت کم ایسے ٹوینز پائے جاتے ہیں جن کا چہرہ ایک جیسا ہو جائے. پھر چہرے کے اندر بھی آنکھ الگ، ناک الگ، کان کا شیپ الگ، اور عجیب و غریب انداز میں ہر چیز اس کی الگ الگ ہے. حتیٰ کہ انسانوں کی آواز، یہ بھی آپ پہچان لیتے ہیں، ہزاروں کی آواز الگ الگ طور پر، نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے، ایک ہی انداز میں بول رہا ہے انسان، لیکن پھر بھی ہر ایک کی آواز سے آپ پہچان لیتے ہیں. بعضوں کے چلنے کی آواز سے پہچان لیتے ہیں آپ، چلنے کی آواز کیا ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی پہچانا جاتا ہے بھائی کون آیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو انگوٹھا ہے انسان کی، فنگر پرنٹ جو ہوتی ہے، یہ بھی ہزاروں لاکھوں انسان کی الگ الگ ہے. بہت کم اس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی پرنٹ، فنگر پرنٹ کسی سے مل جائے، ورنہ ملینوں انسانوں کے اندر یہ نہیں ہو پاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو فنگر پرنٹ ہے، جس طرح ایک جیسی نہیں ہو پاتی، مرنے کے بعد ہم جب دوبارہ زندہ کریں گے انسان کو، تو اس کی مرنے سے پہلے جو فنگر پرنٹ تھی، ایسی فنگر پرنٹ مرنے کے بعد بھی آئے گی، اتنا بھی فرق نہیں ہوگا. ایحسب الانسان بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی فنگر پرنٹ بھی سیم رکھیں گے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے مستقبل میں بھی اللہ کی نافرمانی کرے. ماضی میں تو اس نے نافرمانی کی، آگے مستقبل میں، فیوچر میں بھی اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے. وجمع الشمس یسأل ایان یوم القیامہ، یہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، یہ سوال کر رہا ہے. لیکن یہ سوال صرف مذاق کے لیے ہے، یہ سوال ایک اس طرح سمجھنے کے لیے، گویا آنے ہی نہیں ہے قیامت، قیامت کب آنے والی ہے، چھوڑو اس بات کو، بھول جاؤ. اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَر، قیامت کب آئے گی، جس وقت آنکھ چنھیانے لگے گی، اللہ کی تجلی قہری سے انسان کی آنکھیں بند ہو جائے گی. وَخَسَفَ الْقَمَر، اور لگ جائے گا چاند پر گرہن. بعض مفسرین نے قمر سے یہاں مراد یہ جو ہماری آنکھ کے اندر کالا حصہ ہوتا ہے، یہ مراد لیا ہے کہ یہ بے نور ہو جائے گا، یعنی آنکھیں دیکھ نہیں سکے گی. یس الو وجمع الشمس والقمر، چاند اور سورج اکٹھے ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے. یعنی جس طرح چاند رات کے وقت، آپ دیکھیں رات کے وقت اس میں چمک ہوتی ہے، دن میں بے نور ہوتا ہے، سورج بھی اسی طرح بے نور ہو جائے گا جس طرح چاند دن میں بے نور ہو جاتا ہے. یقول الانسان، انسان کہے گا اس دن کہاں بھاگ کر جاؤں، ان کوئی جگہ ہے جہاں بے نور، جہاں بھاگ کر چلا جاؤں میں؟ کلا لا وزر، نہیں، ہرگز نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے. الى ربک یومئذ المستقر، بچاؤ تیرے رب تک ہے اس دن، ٹھہرنا اس دن اللہ کی طرف ہے، یعنی سب کے سب اللہ کی طرف جمع ہونے والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھاگنے کی، چھپنے کی جگہ نہیں ملنے والی. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسانوں کو بتلا دیا جائے گا اس دن جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. نیک اعمال جو انسان کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں آگے چلے گئے اس کے، یہ قدمہ ہے، ایڈوانس میں پہنچ گئے اس کے اعمال. اخرہ کیا ہے؟ کہ اس نے کوئی برا عمل کیا، اس کے نشانات رہ گئے، یا برے عمل کا کوئی اس نے طریقہ جاری کر دیا، رسم و رواج، لوگ اس پر عمل کرنے لگے اسی برے کام پر، تو اس نے یہ پیچھے چھوڑا کہ وہ خود مر جائے گا لیکن یہ برا طریقہ جاری رہ گیا. تو اس برے طریقے پر جو پیچھے عمل کرنے والے ہیں ان کا بھی ایک وبال اس پر پہنچتا رہے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ آدمی اپنے واسطے آپ خود دلیل ہے، یعنی یہ خود سمجھ رہا ہے کہ اس نے کیسے اعمال کیے ہیں. ولو القا معاذیرہ، اگرچہ وہ اپنے اوپر بہانے ڈالتا رہے، ایکسکیوز کرتا رہتا ہے انسان، کوئی بھی گناہ کرتا ہے اس کا نفس اس کو سمجھاتا ہے، ارے یہ تو ٹھیک ہے، تیرے لیے تو یہ جائز ہے، تیرے لیے تو یہ درست ہے، تو نے مجبوری میں یہ کیا ہے، یہ سب، حالانکہ انسان جان رہا ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے، پھر بھی اس کا نفس اس کو بہانے اور ایکسکیوز بتاتا رہتا ہے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. ان آیتوں کا شان نزول یہ تھا کہ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے، تو جب آیتیں پڑھتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے کہ کہیں جو حضرت جبرائیل آیتیں سنا رہے ہیں وہ بھول نہ جاؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، لتعجل بہ، تاکہ جلدی جلدی پڑھیں. ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر ضروری ہے، ہماری ذمہ داری ہے اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا بھی اور آپ سے پڑھوانا بھی. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ نہ پڑھیں، جب حضرت جبرائیل پورا کر لیں گے وہ سیدھا میموری میں آپ کے فٹ ہو جائے گا، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کو فٹ کر دیں گے، میمورائز کر دیں گے، آپ فکر نہ کریں، پھر آپ اس کو پڑھ سکیں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، جس وقت ہم پڑھیں فرشتے کی زبانی تو ساتھ رہو اس کے پڑھنے کے ساتھ، بس آپ سنتے رہو. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا، پھر ہمارے ذمے ہیں، مقرر ہے اس کو کھول کر بتلانا. اس سے معلوم ہوا کہ جب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے ساتھ پڑھنا چھوڑ دیا، لیکن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پورا سنا کر چلے جاتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے وہ پورا پڑھ کر سنا دیتے تھے. یہ معجزہ تھا کہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ خود آپ کی میموری میں اس پورے قرآن کو فکس کر دینے والا تھا. اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جس وقت قرآن سننے کا حکم دیا جا رہا ہے تو پھر پڑھنا ساتھ ساتھ نہیں ہوگا. اور نماز میں یہ ہوتا ہے کہ نماز میں امام پڑھ رہا ہے اور آپ کو سننے کا حکم دیا جا رہا ہے تو پھر امام کے ساتھ پڑھنا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ امام کا مطلب یہ کہ وہ لیڈر ہے، اس کو آپ نے آگے کیا ہوا ہے، وہ آپ کے عریضے کو پیش کر رہا ہے اللہ کے سامنے، تو جس وقت وہ پیش کر رہا ہے آپ نہیں پڑھیں گے، آپ کے ذمے خاموش رہنا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید جب تلاوت کی جاتی ہے نماز میں تو مقتدی کا ذمہ اور مقتدی کا کام خاموش رہنا ہے، باقی وقت میں پڑھے گا وہ، جیسے رکوع میں پڑھے گا وہ، التحیات میں پڑھے گا، سجدے میں پڑھے گا، لیکن جب قرآن پڑھا جا رہا ہے اس وقت خاموش رہے گا. اچھا، قرآن مجید میں جہاں حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو. دو لفظ ہیں، ایک خاموش رہنا اور ایک سننا. یہ دو لفظ کیوں ارشاد فرمائے؟ مغرب، عشاء اور فجر کی نماز میں امام زور سے پڑھتا ہے تو آپ سنو، تو ظہر عصر کی نماز میں امام آہستہ پڑھتا ہے، آواز نہیں آ رہی ہے تو بھی خاموش رہو. مطلب پانچوں نمازوں میں چاہے امام کی آواز مقتدی کو آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، حکم ہے کہ تمہارے خاموش رہنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا امام کو اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. تو جب آگے حدیث کا ٹکڑا ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب وہ پڑھے تو تم خاموش رہو. تو امام کے ساتھ ساتھ پڑھنا یہ سنت نبویہ کے خلاف ہے. ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے اور پیچھے کوئی پڑھنے والے کی وجہ سے آپ کو نماز میں قرآت کے اندر مکس اپ ہو گئے. نماز کے بعد فرمایا ما لی انازع فی القرآن، کیا بات ہے کہ نماز میں قرآن کے اندر جھگڑا کیا جا رہا ہے مجھ سے، میں پڑھ رہا ہوں تم بھی پڑھ رہے ہو، جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو. اور یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ خاموش رہو. کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، ہرگز نہیں، بلکہ تم جلدی چاہتے ہو. یعنی دنیا کو چاہتے ہو، وتذرون الآخرة، اور آخرت کو تم چھوڑے ہوئے ہو، یعنی تمہارا انکار جو کرنا ہے قیامت کا، یہ کسی دلیل پر مبنی نہیں بلکہ اس کا وجہ، اس کی وجہ اور ریزن یہ ہے دنیا کے اندر مشغولیت، تم دنیا کو چاہتے ہو، آخرت کو تم نے پیچھے کر دیا ہے، آخرت کو چھوڑ دیا ہے، اس کے تصور سے گھبراتے ہو، اس لیے تم چاہتے ہو کہ بس موت نہ آئے، موت کا تذکرہ بھی سننا گوارا نہیں، موت کا نام سننا بھی گوارا نہیں. وجوہ یومئذ ناظرہ، کتنے ہی منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کتنے ہی منہ اس دن اداس ہوں گے. قیامت کے دن حدیث میں تذکرہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی، اور مومنوں کے لیے تمام نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہوگی کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکیں گے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اسی لیے ناظرہ کا لفظ کہ مطلب وہ لوگ جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی زیارت نصیب فرمائیں گے. اور کتنے ہی منہ اس دن اداس ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرا، وہ یہ خیال کرتے ہوں گے کہ ان پر وہ نہ آئے جس سے ان کی کمر ٹوٹے، یعنی ایسا کوئی عذاب ان پر نہ آئے. کلا، ہرگز نہیں. اذا بلغت التراقی، جس وقت جان ہسلی تک پہنچ جائے گی، جان جس وقت نکلنا شروع ہوتی ہے پیر کے انگوٹھے سے اوپر کی طرف آتی ہے، آخری مرحلہ گلے سے نکلنے کا ہے، آخری مرحلے پر ہے، جان ہسلی تک آ گئی ہے، اور وقیل من راق، اور کہا جائے گا جو دنیا میں اس کے دوست و احباب رشتہ دار ہیں وارثین، وہ کہیں گے ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی اس کا علاج کرنے والا. وظن انہ الفراق، یہ مرنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائیگی کا وقت آ گیا. والتفت الساق بالساق، پنڈلی پر پنڈلی لپٹ جاتی ہے، جس وقت یہ روح کھچتی ہے تو آدمی کی پنڈلیاں ایک دوسرے پر آ جاتی ہیں. اور بعض مفسرین نے کہا کہ اگر پنڈلی پر پنڈلی ہوتی ہے پیر کے اوپر پیر تو اس قدر بھی طاقت نہیں ہوتی کہ ہٹا سکے، یہ مراد ہے. الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف اس دن کھینچ کر جانا ہے، یعنی اس وقت جس وقت یہ حالت ہوگی اس وقت کوئی علاج بھی کام نہیں کر سکے گا، اور کوئی طبیب اور کوئی ڈاکٹر، کوئی تعویذ گنڈے، کوئی جھاڑ پھونک، کوئی علاج نہیں ہو سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب مرنے کا وقت آ چکا، اب مرنے کا وقت آ چکا، اور اس موت سے اس کو چھٹکارا حاصل نہیں ہونے والا ہے. فلا صدق ولا صلى، نہ اس نے اللہ پر تصدیق کی اللہ کی اور نہ نماز پڑھی. ولكن كذب وتولى، اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، دنیا میں انکار کرتا رہا اللہ تعالیٰ کا بھی آخرت کا بھی. ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ اپنے گھر کی طرف گیا، گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا. اولا لك فاولا، خرابی ہے بربادی ہے اس کے لیے، پھر خرابی ہے پھر بربادی ہے. چار الفاظ استعمال کیے اللہ نے بربادی کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ چار موقع پر اس نے چار ایسے کام کیے جو بربادی والے کام ہیں. تو مرنے کے وقت، جس وقت مر رہا ہے اس وقت اس کے لیے ہلاکت ہے، قبر میں اس کے لیے ہلاکت ہے، جس وقت تیسرے موقع اٹھایا جائے گا اس وقت اس کے لیے ہلاکت ہے، جب رب کے سامنے پیش ہوگا اس وقت اس کے لیے ہلاکت ہے. تو بربادی ہی بربادی اس کے لیے ہے جو اللہ کا انکار کرتا رہا، آخرت کا یقین نہیں کیا اس نے. ایحسب الانسان ان یترک سدا، کہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا، یعنی یہ سمجھ رہا ہے کہ بس ایسے ہی محمل زندگی ہے، بس دنیا میں کھاؤ پیو موج کرو اس کے بعد کچھ نہیں، یہ خیال کر رہا ہے. الم یکن نطفتا من منی یمنا، کیا اس کو یہ خیال نہیں ہے؟ کیا وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے؟ کیا وہ ایک نطفہ نہیں تھا، ایک منی کا قطرہ تھا جو ٹپکی تھی؟ ثم کان علقتا، پھر اس سے لہو جمع ہوا بنا، پھر اس سے انسان بنا دیا گیا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اسی سے ہم نے جوڑا بنایا مرد اور عورت کا، کیا وہ ذات قادر نہیں ہے کہ دوبارہ مردے کو زندہ کر سکے؟ یعنی اس کی پوری انسان کی تاریخ کیا ہے؟ کہا ایک نطفہ تھا جو مرد کے جسم سے نکلا، عورت کے جسم میں گیا، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ بچے کی شکل میں باہر آیا، اس کے بعد ایک وقت آیا جب وہ مر گیا. من نطفت خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ، چار آیتوں میں اللہ نے پوری انسان کی تاریخ اور ہسٹری بیان کر دی. نطفے سے پیدا کیا، پھر باہر نکلا، مضبوط اور جوانہ تندرست ہوا، زندگی گزاری، اس کے بعد مر گیا تو قبر میں ڈال دیا گیا. یہی انسان کی زندگی ہے. تو قیامت کا انکار کرنے والے کیا یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری جو تاریخ اور انسانیت کی یہ ہسٹری ہے اللہ نے بیان کی ہے, ہر انسان کے ساتھ جڑی ہے, تمہارے ساتھ بھی ہونے والی ہے. تم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے, بلکہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے روانہ ہونا ہے. اسی کو سورہ قیامہ میں ذکر کیا گیا, اور اسی لیے چونکہ قیامت کی قسم کھائی ہے اس سورت کا نام لفظ قیامہ ہے. حق تعالی شانہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. شب معراج قریب ہے, جیسا کہ جمعے کے اندر تذکرہ آ چکا ہے. معراج کے موقع پر یہ واقعہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک اہم واقعہ ہے, یہ پیش آیا ہے. لیکن اس واقعے کے بعد کوئی خصوصی عمل اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. بہت سے لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تہجد کی نماز پڑھ لیں, صلاۃ التسبیح پڑھ لیں, لیکن کوئی پرٹیکولر عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو یا صحابہ کرام نے کی ہو اس رات میں, وہ ثابت نہیں. کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں, اور یہ بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک روزہ 1000 روزے کے برابر ہیں, شریعت میں اس کی بھی کوئی اصل نہیں. روزہ رکھنا ہے آپ نفل روزہ رکھ سکتے ہیں پیر کے دن, جمعرات کے دن, لیکن یہ سمجھ کر کہ 27 رجب کا روزہ ہے یہ سنت سے ثابت نہیں. تو اس طرح کی تمام جو غیر مسنون طریقے ہیں, غیر شرعی, جس کی کوئی اصل اور ایجاد نہیں, کوئی ثبوت نہیں, ایسے تمام طریقوں سے پرہیز کریں. حق تعالی شانہ ہمیں صحیح سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا لك ذاكرا لك شاكرا لك راهبا لك متوعا إليك اللهم منيبا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا من فضلك عمن سواك. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا, واكرمنا ولا تهنا, واثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله.